الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید راہ ہدایت ہے قیامت تک کے لیے. اللہ نے ہماری ہدایت کا کام اس سے لینا ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت حاصل ہو تو یہ قرآن مجید ہدایت کا کام دیتا ہے ان کو. میں نے گزشتہ جمعہ بھی غالباً کچھ باتیں عرض کی تھیں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ، خاص طور پر اس بابت کہ انسان دین پر عمل کرتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو فقط اتنی بات نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، ان کی تربیت دینی کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. آدمی خود اگر صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے اور تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، نہ ان کی فکر کرتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے اس نے کہ اپنے آپ کو دین پر رکھا ہوا ہے، لیکن اپنے پورے طور پر ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، یعنی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں، یعنی ہر شخص کے ذمے میں جو لوگ آتے ہیں، جن کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے، تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے دینی تربیت اس کی یا نہیں کی. محض دنیا کی فکر کر لینا اور آخرت کی بالکل فکر نہ کرنا، یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا کا نہ سوچیں، لیکن آدمی اتنا تو سوچ لے کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے سوچیں، اور جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں کے لیے سوچیں. کچھ نہ کچھ فکر تو ہونی چاہیے انسان کو، ورنہ قیامت کے دن یہی اولاد جن کو آج ہم گلے سے لگاتے ہیں، محبت اور پیار کے پھول نچھاور ان پر کرتے ہیں، لیکن صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جب اللہ رب العزت ان سے مواخذہ کریں گے تو وہ ہمیں آگے کہہ دیں گے کہ ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی. نتیجہ یہ کہ پھر ہم بھی پکڑے جائیں گے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف اپنی تربیت کر لی کافی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے انتہا درجے کی. اور چونکہ بچپن سے ہی یہ تربیت ہونی چاہیے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے ابتدائی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سب کی ایک ایک چیز ہمیں بتا دی ہے، تفصیل بتا دی. کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرے؟ ایک طریقہ تو فساق اور فجار کا ہے، گھروں میں آ گئے، بھانڈ وراثی آ گئے، ناچنا گانا کر لیا، تیسری قسم کی مخلوق آ گئی اور جو ہے وہ گانے بجانے شروع ہو گئے. ایک طریقہ تو یہ اختیار، لیکن شریعت نے ہمیں ایسے طریقوں سے منع کیا. ہمیں تو ایسے موقع پر جو طریقے بتلائے گئے ہیں انتہائی پاکیزہ طریقے ہیں. وہ مثلا یہ طریقہ بتایا گیا کہ جب کسی کو اطلاع ملے کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، یا کوئی اطلاع دے کہ میرے یہاں لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تم اس پر اظہار مسرت کرو کہ بھائی ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے. اس بچے کو تمہارے لیے بابرکت فرمائے، تو سب سے پہلے اظہار مسرت اور اس کے بعد پھر اس کو دعائیں دیں، اس کے نیک صالح ہونے کی دعا کرے. یہ شریعت نے ہمیں آداب بتلائے ہیں. تو والدین کے لیے بھی یہ ہے کہ جب ان کے اولاد ہوتی ہے تو سب سے پہلے خوش ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نیک ہونے کی بھی دعا کرے کہ اے اللہ یہ تو نے اپنے فضل سے نعمت عطا فرمائی ہے، اسے نیک بنا، صالح بنا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے امام ہدا اس کو بنا دے، ہدایت کا امام بنا دے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین پر لانے والا بنا دے، تو اس کے لیے دعائیں کریں. تو ابتدائی درجہ یہ ہے کہ اظہار مسرت اور اس کے بعد پھر دعائیں. یہی فائدہ ہوتا ہے جب آدمی کسی نیک آدمی کو بات ہی بتلاتا ہے کہ میرے ہاں اولاد جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو ہمیں جہاں ان کی خوشی مقصود ہوتی ہے وہیں ان سے دعا لینا بھی مقصود ہوتا ہے. چنانچہ وہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک بنائے، صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ ساری دعائیں ہمیں بزرگوں سے ملتی. اسی طریقے سے جب بچہ پاک صاف اس کو کر دیا جائے، نہلا دیا جائے، تو اب سب سے پہلے کیا کریں کہ اذان اس کے دائیں کان میں دیں، بائیں کان میں اقامت کہیں تاکہ اللہ کا نام اس کے کانوں کے ذریعے سے دل و دماغ تک پہنچ جائے. یعنی سب سے پہلی آواز جو پہنچے دل و دماغ میں تو وہ اللہ کے نام کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی طریقے سے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور بعض نے فرمایا کہ اصل میں اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے بعد جماعت ہوتی ہے، تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے بعد اب صرف جماعت باقی ہے. یعنی گویا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اذان اور اقامت ہو چکی، وقت کم ہے تمہارے لیے، لہذا تیاری کرو. یہی وجہ ہے کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو اس کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت کہی جاتی. اذان و اقامت تو ہو چکی، اب جماعت تیار. تو یہ گویا کہ ایک سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں دنیا میں رہنا بہت تھوڑا سا ہے، مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، اور اس مختصر سے وقت میں ہم نے تیاری کرنی ہے آخرت. تو بہرحال یہ بھی ایک، تو دینی تربیت شروع سے ہوتی ہے. بچپن جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے تربیت بھی اس کی شروع ہو جاتی. اب اور بڑا ہوا، بلکہ چوتھے بڑا پیدا ہونے کے بعد آدمی سوچتا بھائی نام کیا رکھوں، تو بہتر ہے کہ ساتویں دن نام رکھے، لیکن اس سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی دوسرے دن تیسرے دن نام رکھ لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، تو اس کا نام رکھے. نام میں آدمی سوچے کہ ایسا نام ہو جو اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو، معنی کے اعتبار سے اچھا ہو. آج ہمارے یہاں مختلف طریقے ایسے آگے ہیں، کوئی ستارہ شناسی کی طرف چلا گیا، کوئی علم نجوم کی طرف چلا گیا، کوئی کہتا ہے جی قرآن سے نام نکال دو. یعنی وہ طریقے اختیار کر لیے جس کو صاحب شریعت نے بیان ہی نہیں کیا. اب بعض لوگوں سے میں خود پوچھتا ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا، آپ بتاؤ قرآن سے آپ کیسے نام نکالتے ہو، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے یہ سنا ہے. بعض لوگوں سے بھی میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں قرآن مجید کھولیں، اب اس کے بعد گیارہ صفحے پلٹیں، پھر گیارہویں لائن پر آ جائیں، پھر گیارہویں حرف پر آ جائیں. پتہ نہیں گیارہویں کہاں سے نکال دی، ہر بات میں گیارہویں. تو جو بھی نام آ جائے وہ رکھ دو جی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں. یہ گیارہویں آیت میں کوئی شیطان کا نام بھی تو آ سکتا ہے، قارون کا نام بھی تو آ سکتا ہے، فرعون کا نام بھی تو آ سکتا ہے، حامان کا نام بھی تو آ سکتا ہے، کیا وہ نام رکھو گے پھر؟ یاد رکھیے قرآن مجید کوئی ناموں کی کتاب نہیں ہے. آج ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جو ظلم کر رکھا ہے وہیں ایک یہ بھی ہے کہ اس کو ہم نے سمجھا ہوا نام کی کتاب ہے بس. بچہ پیدا ہو جائے تو نام قرآن مجید سے نکلوا دو، باقی عمل اس پر کچھ نہیں. وہ ناموں کی کتاب تھوڑی، یہ تو کام کی کتاب ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک اللہ رب العزت نے ہمیں جو وجود عطا فرمایا ہے، قرآن مجید میں جو اصول بیان فرمائے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ ہم قرآن مجید سے لیں، حاصل کریں، اور اس کے مطابق اپنے وجود کو ڈھالیں. لیکن ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ انعام کی کتاب. تو بہرحال یہ طریقہ نہ شرعی ہے نہ اسلامی ہے, بلکہ اس طرح سے سمجھنا کہ قرآن مجید انعام کی کتاب ہے یہ گناہ بھی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کیا کہ صاحب اتنے بجے پیدا ہوا, اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہوا, فلاں دن پیدا ہوا, یعنی سات گھڑی اور یہ اور وہ سب علم نجوم کی طرف چلے جاتے ہیں. شریعت میں ان چیزوں کا بھی کوئی ثبوت نہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ایسا نام رکھا جائے کہ جس سے اس کی زندگی پر اثرات اچھے مرتب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, جب کوئی بچہ آپ کے پاس لایا جاتا, بعض لوگ تو آپ ہی سے نام رکھواتے تھے, لیکن اگر کسی نے پہلے سے کوئی نام رکھ دیا, آپ نام پوچھتے تھے, اگر نام صحیح تھا تو اس کو برقرار رکھتے تھے, اور اگر صحیح نہیں ہوتا تھا تو اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ نام صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب صحیح نہیں, اس کا نام یہ رکھ دو. چنانچہ اچھا نام آپ تجویز فرما دیا کرتے تھے کہ یہ رکھ دو. تو اس لیے جب نام آدمی رکھے تو ایسا نام رکھے جس کے معنی اچھے ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا جی میرا بچہ بڑا بیمار رہتا ہے. آپ نے فرمایا بچے کا نام کیا ہے؟ کہا کہ نام تو کلیم ہے. کہا کہ ارے بھائی کلیم کے تو معنی زخمی کے ہیں, ایک معنی اس کے کلام کے بھی آتے ہیں, اللہ کلیم اللہ جیسے نام, اللہ سے ہم کلام ہونے والا, لیکن ایک معنی کلیم کے زخمی کے بھی آتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بیماری رہے گا, نام بدل دو. چنانچہ اس کا نام سلیم رکھ دیا سلامتی سے, تو بچہ صحت مند بھی ہو گیا, تندرست ہو گیا. تو اس لیے ایسا نام آدمی رکھے کہ جس سے اس کی شخصیت پر اثرات اچھے مرتب ہوں. تو یہ حق بھی ہے. دیکھیے جہاں اولاد پر ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں, اسی طریقے سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے حقوق ادا کریں. بعض لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب اولاد ہمارے حق ادا نہیں کر رہی, لیکن ہم نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں اپنے بچوں کے, یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بچے کی اپنی اولاد کی شکایت کی کہ وہ میرا حق ادا نہیں کرتا. آپ نے اس بچے کو بلوا لیا اور اس کو ڈانٹا اور کہا کہ میاں تمہارے والد کو شکایت ہے کہ تم ان کا حق ادا نہیں کرتے. فرمایا کہ امیر المومنین مجھے اتنی بات بتا دیجئے, کیا صرف اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں یا ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں کچھ؟ کہا کہ نہیں, اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں اور ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں, یعنی دونوں طرف سے ہیں. کچھ حقوق کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو ماں باپ کو ادا کرنی ہے, کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو اولاد نے ادا کرنی ہے, دونوں کے حقوق ہیں شریعت میں. تو فرمایا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کچھ تفصیل تھوڑی سی. تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ کسی اچھی نیک عورت سے آدمی شادی کرے, تاکہ جب جو اولاد آگے پیدا ہو اس اولاد کو خدا نہ کرے بری اگر عورت ہوگی تو اس سے اس کے لیے وہ آر کا سبب ہوگا, شرمندگی کا سبب بنے گی, اس لیے اچھے خاندان میں شادی کرے. اس زمانے میں چونکہ باندیاں بھی ہوتی تھیں, آزاد عورتیں بھی ہوتی تھیں, تو فرمایا کہ پھر آزاد عورت سے کرے تاکہ اس پر غلامی کا اور باندی ہونے کا جو ہے وہ لیبل نہ لگا ہوا ہو, اس سے بھی آر ہوتی ہے اولاد کو. پھر یہ کہ نام اچھا رکھے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ انہوں نے جس عورت سے میری شادی کی, یعنی جو میری ماں ہے, تو وہ میرے لیے آر کا سبب, اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا. پھر ایک باندی سے شادی کی, اس کے بعد پھر میرا نام بھی یہ رکھا, تو وہ اس کا مطلب بھی غلط تھا. اور دو تین باتیں اس نے کہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے اس کا کوئی حق بھی ادا نہیں کیا اور تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارا حق ادا کرے. مطلب یہ تھا کہ تم بھی تو اس کے حق ادا کرو, ماں باپ کی بھی ذمہ داری میں ہے کہ اپنی اولاد کا حق ادا کرے, اور جب حقوق ادا کریں گے, ہم ان کی صحیح دینی تربیت کریں گے, تو یقیناً یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں گے. تو ہم تو ادا نہ کریں اپنے بچوں کے حقوق, اور یہ چاہیں کہ بچے ہمارے حقوق ادا کریں. ہم تو انہیں اللہ کے حکموں کا پابند نہ بنائیں, خود اپنے اللہ کے حکموں کے پابند نہ بنیں, اور بچوں سے چاہیں کہ یہ ہمارے حکموں کے پابند بن جائے. ارے بھائی پہلے ہم خود اللہ کے حکموں کے پابند ہو جائیں, اپنی اولاد کو اللہ کے حکموں کے اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند کریں, انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ہمارے حکموں کے پابند ہوں گے. کیونکہ جب ہم اللہ اور رسول کے حکموں کا پابند بنائیں گے تو اللہ اور رسول ہی نے ماں باپ کے حقوق بھی بتلائیں گے ان کے کتنا بڑا حق ہے ان کا, جب انہیں یہ پتا ہوگا تو وہ تمہارے حق ضرور ادا کریں گے. تو بہرحال یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ بچے کا نام اچھا رکھے. لڑکا پیدا ہو یا لڑکی, دونوں نعمتیں اللہ کی, دونوں پر خوشی کا اظہار کرے، دونوں کے لیے اچھے اور نیک ہونے کی تمنا کرے اور دعائیں دے. اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت اچھی کرے دین کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح ہیں دونوں انگلیاں. تو معمولی درجہ نہیں. صحیح اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، شروع سے اس کو دینی تربیت دیں، اس کے عقائد کی درستگی کا خیال رکھیں. بہرحال نام اچھا رکھنا یہ بھی ذمہ داری میں سے ماں باپ کی، اور ایسے ناموں سے گریز کیجیے جو صرف فلمی اداکاروں کے یا ڈراموں میں کام کرنے والوں کے یا میراثی اور گویوں کے نام ہوتے ہیں. آج وہ نام رکھ کے ہم فخر کرتے ہیں. ارے بھائی کوئی ایسا نام رکھو جو اللہ رسول کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، صحابہ کرام کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، نیک اشخاص کے افراد کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، اسی طریقے صحابیات کے نام پر کوئی نام ہو. آج ہم نام بھی ایسا رکھتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا اس نام سے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. بعض نام ایسے رکھے جاتے ہیں کہ ان سے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا نہیں. تو ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم نام ایسے رکھیں. پھر اچھے نام رکھنے کے بعد اس کا بھی خیال رکھیں کہ مثلا کسی نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھ دیا یا عبد الرحمن رکھ دیا، اب کوئی اس کے ان ناموں کو نہ بگاڑے. اب یہ نہ کرے صرف رحمان رحمان کر کے پکار رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. اس کی تربیت کرے کہ بھائی رحمان کہنا جائز نہیں، رحمان صرف اللہ کا نام، اللہ کی صفت ہے، اس لیے تم اس کو عبد الرحمان کہو. ایک صاحب کا نام علی میاں تھا، مشہور گزرے ہیں، تو لوگ علی میاں کہتے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر علی کا لوگ نام ہٹا دیں تو کیا اللہ میاں کہیں گے تمہیں؟ اس وقت میرے ذہن میں بات نہیں کہ کس سے متعلق ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے عبداللہ ہے نام، اگر کوئی عبد ہٹا دے تو اللہ میاں کسی کو کہہ سکتے؟ یعنی عبد کو ہٹا دیں، جیسے عبد الرحمن ہے عبد ہٹا دیا اور رحمان رحمان کہہ رہے ہیں، یا عبد الرزاق ہے عبد کو ہٹا دیا اور رزاق رزاق کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ایسے نام جائز نہیں. جو خاص صفت ہے اللہ رب العزت کی، رزاق صرف اللہ کی صفت ہے کسی اور کی نہیں، رحمان صرف اللہ کی صفت ہے کسی اور کی نہیں. اس لیے جب اس قسم کا کوئی نام رکھے اور اول تو اسے پورے نام سے پکارے، عبد الرحمان کہیے، عبد الرزاق کہیے، صرف رزاق یا رحمان کہنا یہ جائز ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ کہ پھر ساتویں دن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے عقیقہ کرے بچے کا، اگر توفیق ہے استطاعت ہے، لڑکا ہے تو دو بکرے یا بکریاں، لڑکی ہے تو بکرا ایک بکرا یا بکری، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک بکرا یا بکری کر سکتا ہے، اور اگر بالکل استطاعت نہیں ہے نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں، کرنے پر فضیلت ہے، اجر و ثواب بھی ہے. اور لیکن کوئی کسی کو اگر استطاعت نہیں ہے نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ بھی نہیں، اس کا بھی بہرحال لحاظ رکھنا چاہیے. تو دیکھیے ابتدائی سے ہو رہی بات شروع سے کہ اظہار مسرت کر رہے ہیں، نہ جو ہے اس کو دعائیں دے رہے ہیں، پھر تحنیک کرا رہے ہیں، کسی بزرگ سے تحنیک کرا دی، اور بزرگوں نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ بڑے بزرگ سے ہی کسی سے کرائی جائے، کوئی نیک صالح آدمی ہو اس سے بھی تحنیک کرا سکتے ہیں، گھر میں کوئی نیک خاتون ہو وہ بھی تحنیک کر سکتی ہیں. اور تحنیک کیا ہے؟ کوئی کھجور وغیرہ تھوڑی سی چبا کے اور اس کو اس کے تالو پہ لگا دیں تاکہ وہ چاٹتا رہے اس کو بس. تو یہ تحنیک. اب آج اذان تو ہو جاتی ہے، تکبیر بھی ہو جاتی ہے، عقیقہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن تحنیک کی سنت ختم ہو گئی تقریبا. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، اپنے گھر میں ہی کوئی نیک سارے خاتون بھی اگر ہے اس سے بھی تحنیک کرائی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بھی اس کے لیے ہم بڑے کو نام آور بزرگ ڈھونڈیں اور ان کے پاس لے جا کر تحنیک کرائیں. سنت پر عمل کرنا اصل مقصد ہے کہ بھئی یہ طریقہ ہے، یہ تربیت ہے، اور اس طریقے سے کرائی جائے. اس کے اثرات پوری زندگی میں ہوتے ہیں. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ تحنیک کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ کا اگر رومال یا کوئی کپڑا ہو اس کا ایک چھوٹا سا کرتا بنا کے ڈال دے ابتدا میں، تاکہ اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے. تو یہ سب یہ تربیت میں داخل شروع سے. اور پھر جب بچہ بڑا ہو جائے اب 7 سال کا ہو جائے اب نماز پڑھنے کا حکم کیجیے، نماز پڑھنے کی اس کو عادت ڈالیے، لے کے آئیے. یہیں پر ایک بات میں بتا دوں کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں، ایسے چھوٹے بچے جنہیں پیشاب پخانے کی تمیز نہیں. بعض لوگ خاموشی سے لے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ بےچارے بچے ہیں، وہ تو بچے تو ان کو کیا پتا، پیشاب وشاب کر دیتے ہیں اور پھر ان کو لے کے جاتے ہیں تو پوری مسجد خراب ہوتی چلی جاتی، بتاتے بھی نہیں بعض لوگ کو. تو اس لیے ایسے چھوٹے بچوں کو لانا جن کو پیشاب پخانے کی بھی تمیز نہ ہو، پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہ ہو، ایسے چھوٹے بچوں کو لانا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو پاک رکھو، صاف رکھو چھوٹے بچوں سے اور دیوانے اور جنونی مجنون لوگوں سے. دیوانے پاگل ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، مسجد کے آداب کو نہیں جانتے، اس لیے ایسے لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دو اور ایسے چھوٹے بچوں کو ہی مت لاؤ. البتہ جو بچے اس لائق ہوں کہ ان کی تربیت ہو چکی ہو اور سوجھ بوجھ رکھتے ہوں پاکی ناپاکی کا ہو تو انہیں لے کر آؤ، پھر ان کو اپنے ساتھ اس طرح سے کھڑا کرو کہ سب کے بائیں جانب چلے جاؤ یا سب کے دائیں جانب چلے جاؤ، بیچ میں لے کے مت کھڑے ہو. اگر دائیں بائیں جانب جگہ نہیں ہے تو پھر بیچ میں بھی لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن متفرق طور پر. اصل تو یہی ہے کہ پہلے بڑوں کی صفیں ہوں پھر بچوں کی ہوں، لیکن اگر یہ ہو کہ بھی بچہ اگر پیچھے چلا گیا تو باپ کا دل بے چین رہے گا، بے سکون رہے گا، آج کل کے جیسے حالات ہیں اس کے تحت بھی. یا یہ کہ بچے شرارتیں کریں گے جس سے لوگوں کی نماز خراب ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں اپنے ساتھ بھی بچے کو لے کے کھڑا ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے دائیں یا بائیں جانب جگہ دیکھیں، ورنہ پھر متفرق طور پر کھڑے ہو جائیں اور بچوں کو پہلے سے کچھ سکھا کر تربیت دے کر لائیں کہ بھی مسجد میں جو ہے اس میں کھیلنے کودنے کی جگہ نہیں ہے، شور شرابے کی جگہ نہیں ہے، ان کو سکھا کر لائیں، آہستہ آہستہ ان کی تربیت کریں. اور جب 10 سال کے ہو جائیں اب بھی اگر نماز نہ پڑھیں تو پھر حکم یہ ہے کہ تھوڑی سی تادیب کرو، زجر و تنبیہ، توبیخ، تھوڑی سی مار پیٹ، لیکن اس طرح سے کہ اصل مقصد تنبیہ ہو، اصل مقصد تعذیب نہ ہو بلکہ تادیب ہو، ادب سکھلانا تاکہ وہ نماز کی طرف آ جائیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں نہیں کہا، خود تو نماز پڑھتے رہے صف اول میں جا کے، لیکن بچوں کو کبھی نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی اپنے ساتھ لانے کی فکر نہیں کی، اور یہ بچے آگے بڑے ہو کر بے نمازی رہے بالغ ہونے کے بعد بھی، تو یاد رکھیے چونکہ ہم نے تربیت میں کوتاہی کی، اس لیے اس نماز نہ پڑھنے کا جہاں انہیں گناہ ہوگا وہاں تربیت میں کوتاہی کی وجہ سے اس کا وبال ہم پر بھی ہوگا. اس لیے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی تربیت کا خیال رکھیں. بچوں کو تربیت شروع سے اچھے طریقے سے دیں. ایک خاتون ایک بچے کو بلا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کہا اس کو کوئی چیز ہاتھ میں دکھا دی کہ دراؤ یہ دوں گی تمہیں. تو آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ تم یہ بچہ تمہارے پاس آ جاتا تو تم اسے کیا دیتی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور ہے جو میں اسے دیتی. فرمایا کہ اگر تم نہ دیتی تو تم پر جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا. تو شروع ہی سے بچے کو دھوکے سکھاتے ہم کہ بھائی بلا رہے ہیں اور ہے کچھ بھی نہیں ہاتھ پاس، تو اس طریقے سے جھوٹ بول کے ان کو اپنے پاس بلانا یہ بھی جھوٹ میں بھی داخل ہے، دھوکے میں بھی داخل ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس طرح سے تربیت ہو. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا کہ ان میں ایک بچے نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، آپ نے فوراً فرمایا کخ کخ، جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں تھو تھو، یعنی اس کو پھینک دو، نکال دو، تو ان کے منہ سے نکلوا دی. تو یہ تربیت ہے کہ بھئی یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں. آج ہم جس ٹھیلے والے کے پاس کھڑے ہوئے بچے دو بچے اٹھایا کھانا شروع کر دیا، جو تلوا رہے ہیں وہ تو تلوا ہی رہے ہیں، اور جناب کھجور ہے تو کھجور کھا رہے ہیں، اور کچھ اور چیز بیر ہے تو وہ اٹھا کے کھا رہے ہیں، اس سے پوچھ بھی نہیں رہے کہ بھئی ہم نے بیر کھا لی ہے اور یہ کھجور کھا لی. تو یہ تربیت کا فقدان. تو اس لیے شروع ہی سے اچھی تربیت ہمیں لے کر چلنی چاہیے. تو بہرحال اس حدیث میں بھی اصل میں یہ تربیت دینی مقصود ہے کہ بچوں کی تربیت اچھے انداز میں شروع سے کرو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے والد نے ان کی تربیت بڑی سخت انداز میں کی. ان کی والدہ نے ایک چھوٹا سا تکیہ انہیں بنا کے دیا تھا، بڑا خوبصورت سا تکیہ، جیسے کہ ہوتا ہے ماؤں کا شوق ہوتا ہے. تو ایک دن والد کو تکیے کی ضرورت تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے گیا اور میں نے وہ تکیہ اس طرح سے نکال کے پیش کیا جیسے اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہو کہ ابا جان کو کہ تکیہ میرا تکیہ لے لیں. تو ابا نے ایک تھپڑ رشید کیا, چپت رشید کی, اور کہا کہ ابھی سے اپنا تکیہ کہتا ہے, یعنی ابھی تو کسی قابل نہیں ہے, اصل تو وہ باپ کی عطا تھی, لیکن یہ اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے زجر و توبیخ کی. فرمایا کہ اس وقت تو بہت برا لگا, باپ نے کہا ہم نے تو اپنا دل نکال کے پیش کر دیا اور باپ نے جو ہے تھپڑ مار دیا. لیکن فرمایا جب بڑے ہو کے عقل آئی تو سمجھ میں آیا کہ کتنی باریک بات تھی کہ کسی چیز کو اپنا مت سمجھو. فرمایا قبلہ درست ہو گیا خالی ایک تھپڑ سے, اب ہر بات کی سمجھ آ گئی کہ ساری چیزیں اللہ کی عطا ہیں جو کچھ بھی ہے. اس لیے یہ مت کہو کہ میری ہے میری ہے. اسی طرح بزرگوں سے باپ سے بھی یہ نہ کہے کہ آدمی میری چیزیں ہی لے لو, تمہاری کیا چیز, سب باپ کا تو دیا ہوا ہے. اس لیے یہ تربیت ہے جو بزرگان دین نے اپنی اولاد کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس تربیت سے اور ذمہ داری سے اچھے طریقے سے سبکدوش ہونے کی توفیق ادا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں, قیامت کے دن ہم سے اپنی اولاد کے بارے میں باس پرس ہوگی, اس لیے ان کو ایسے ہی مت چھوڑو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بہت ہی سختی کے ساتھ ایسا کرو, نرمی محبت شفقت کے ساتھ انہیں باتیں سمجھاؤ سکھاؤ اور ان کی تربیت کرو. اگر ہم نے اپنے دل جمعی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ ان کی تربیت کی اور وہ انہوں نے نہیں مانا تو انشاءاللہ ہم پھر چھوٹ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے فکر نہیں کی اور ہماری تربیت میں کوتاہی کی وجہ سے وہ غلط حرکتیں کرتے رہے بالغ ہونے کے بعد بھی اور حتیٰ کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی, تو اس کا وبال جیسے ان کو ہوگا ایسے ہمیں بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.